الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله. بزرگان محترم، برادران گرامی، سورہ لقمان کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اور اس کے بعد کی پورے رکوع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں نقل کی ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام جمہور علماء کے نزدیک نبی اور پیغمبر نہیں تھے، بہت بڑے ولی، متقی اور پاک باز انسان تھے. بعضوں نے ان کو نبی بتایا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اونچا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے نام پر مستقل ایک سورت نازل کی اور پورے رکوع میں ان کا تذکرہ، ان کی نصیحتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. حضرت لقمان کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. جو مشہور باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں یا ان کے خالازاد بھائی ہیں. اللہ نے ان کو طویل عمر عطا کی، انہوں نے حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کا زمانہ بھی پایا ہے، اور اللہ نے حکمت، بصیرت، دانش مندی اور علم نصیب کیا. اس کی روشنی میں ان سے ہزاروں باتیں، ہزاروں نصیحتیں منقول ہیں. وہاب بن منبہ کہتے ہیں، میں نے حضرت لقمان کی 10,000 سے زیادہ نصیحتیں پڑھی ہیں. ان کی نصیحتیں کتنی ہوں گی؟ کچھ نصیحتیں تو اللہ نے خود نقل کی ہیں. حضرت لقمان مشہور قول کے مطابق ایک حبشی غلام تھے، نہایت سیاہ، موٹے ہونٹ والے، پست قد، پست ناک، پھٹے قدموں والے تھے، ظاہری شکل و صورت ان کی زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے علم و فضل اور فہم و بصیرت ایسی عطا کی کہ بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا بڑا مقام دیا۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان ایک بڑی مجلس میں نصیحتیں بیان کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے فلاں، کیا تم وہ نہیں ہو جو میرے ساتھ جنگلات میں بکریاں چراتے تھے؟ کیا تم وہ شخص نہیں ہو؟ حضرت لقمان نے اسی وقت کہا کہ ہاں، میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ بکریاں چراتا تھا، میں وہی شخص ہوں۔ اس نے کہا، پھر تم کو ایسا مقام اور مرتبہ کیسے نصیب ہوا؟ اتنا عظیم الشان مقام کیسے نصیب ہوا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک، میں ہمیشہ سچ بولا ہوں، اور دوسری بات، میں نے کبھی فضول بات نہیں کی ہے، فضول کام نہیں کیا ہے۔ فضول بات سے، فضول کام سے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور میں ہمیشہ سچ بولا ہوں، اس کی برکت سے اللہ نے یہ مقام مجھے عطا کیا۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دینی مسائل میں فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگ ان کے فتووں پر عمل کرتے تھے، ان کی باتیں سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت شروع ہوئی اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو حضرت لقمان نے اپنا وعظ اور نصیحت بند کر دی اور یہ فرمایا کہ اب میری ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پیغمبر بھیج دیا، اللہ نے نبی بھیج دیا، اب میری ضرورت نہیں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے پاس ایک حبشی کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے گیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس حبشی کو تسلی دیتے ہوئے عجیب بات بیان کی، فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر، بدصورت ہونے پر غم نہ کرو، اس لیے کہ بزرگوں میں ایسے تین بزرگ گزرے ہیں جو نہایت سیاہ تھے، کالے تھے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت مہجع جو حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام تھے، اور تیسرے حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بتایا حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے۔ معلوم ہوا کہ اصل خوبصورتی دل کی ہے، اور اصل آدمی کی کامیابی دل سے ہے۔ ظاہری خوبصورتی اس وقت تک مفید نہیں جب تک دل سفید نہ ہو اور دل خراب نہ ہو۔ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، صرف چند نصیحتیں اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور بہت اہم نصیحتیں، انشاءاللہ ان کو بالترتیب بیان کیا جائے گا۔ جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور تحقیق بخدا قسم ہے، ولقد آتینا، اور بخدا تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دی. اللہ نے انبیاء کو بھی حکمت سے نوازا ہے اور حضرت لقمان کو بھی حکمت سے نوازا ہے، لیکن جمہور کے قول کے مطابق حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بہت بڑے حکیم تھے. بخاری شریف میں روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ والے رب والے ہو جاؤ، کونو ربانگینا، رب والے ہو جاؤ. رب والے کون ہوتے ہیں؟ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ تم علماء فقہا اور حکما ہو جاؤ، علماء فقہا اور حکما ہو جاؤ. امام بخاری علیہ الرحمہ جو لکھتے ہیں اس کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ رب والے سب سے پہلے علماء ہیں، جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور علم دین کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں اور امت کو بھی اس پر چلاتے ہیں. تو علماء ہیں، علماء وہ ہیں جو مسائل جانتے ہیں، دینی باتیں جانتے ہیں. پھر فرمایا علماء ہو جاؤ اور فقہا ہو جاؤ. فقہا فقیہ کی جمع ہے. فقہا کون ہے؟ فقہا لکھتے ہیں جو مسائل کی دلیلیں بھی جانتے ہیں، جو مسائل کو دلائل کے ساتھ جانتے ہیں، تفصیل سے جانتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ تم حکما حکیم ہو جاؤ، جو دلائل کی علتوں کو بھی جانتے ہیں. دلیل کیسی ہے، اس کی کیا علت ہے، اس کا کیا مقام ہے. لکھتے ہیں کہ حکیم اور حکما ہونے سے آگے اور کوئی مقام نہیں ہے. اور یہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں کہی، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. بہت سا خیر یا بہت سی خوبی اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی جس کو حکمت دے دی گئی. تو دانائی، دانش مندی، عقل مندی، فہم و بصیرت، ذکاوت کی باتیں اللہ نے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی. حضرت تھانوی نے بڑا پیارا مطلب بیان کیا ہے کہ ہم نے ولقد آتینا لقمان الحکمتا، اور ہم نے بے شک لقمان کو حکمت عطا کی ہے، دانش مندی، یعنی علم اور عمل ایک ساتھ، علم اور عمل ایک ساتھ، دونوں باتیں ہم نے حضرت لقمان کو عطا کی. لہذا وہ نصیحت کرتے تھے تو ان کی نصیحتوں کا اثر دل پر ہوتا تھا، جو بات ان کے دل سے نکلتی تھی وہ دلوں میں اثر کرتی تھی. اس لیے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. اللہ نے حکمت کیوں دی؟ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. آگے فرمایا وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر بجا لائے گا سو وہ اپنے ہی لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے شکر بجا لائے گا، اور اپنے فائدے کے لیے وہ شکر بجا لاتا ہے. اومن کفرا، اور جو ناشکری کرے، فین اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہیں، خوبیوں والے ہیں. یہاں سمجھیں، اللہ نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور آگے فرمایا اے لقمان تم شکر بجا لاؤ. شکر کیا ہے؟ علماء اور مفسرین لکھتے ہیں شکر کا اعلی مفہوم ہے اللہ کی توحید پر کما حقہ ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر کما حقہ ایمان لانا، اس میں کسی طرح سے کسی بھی حیثیت سے کسی کو شریک نہ کرنا. یہی بات آگے اللہ تفصیل سے کر رہے ہیں اور یہاں بس عنوان کے طور پر کہہ رہے ہیں انشکر للہ. آگے فرمایا وَمَنْ يَشْكُرْ, اب جو شکر بجا لائے گا اللہ کی توحید پر کما حق و ایمان لائے گا سو اپنے ہی فائدہ کے لیے یہ کام کرے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ دینی اور دنیاوی دونوں ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو شکر کا فائدہ ہوگا, اللہ نعمتوں میں برکت دیں گے, نعمتوں میں ترقی ہوگی, اور دینی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اس کو اجر عظیم سے اجر و ثواب سے مالا مال کریں گے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں نعمتوں میں خوب اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو شکر کا فائدہ دینی دنیاوی اخروی ہر اعتبار سے خوش شکر بجا لانے والے کے لیے ہے, اللہ کے لیے کوئی فائدہ بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ مخلوق کو مخلوق سے فائدہ ہوتا ہے, بھلا جو خالق ہے قادر ہے اس کو مخلوق سے کیا فائدہ ہوگا؟ جس نے مخلوق کو وجود دیا ہے مخلوق اس کی سراپا محتاج ہے اور ہمیشہ سے محتاج ہے, ہمیشہ محتاج رہے گی, اس کی وجہ سے اللہ کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ لہذا جو بھی شکر بجا لائے گا, توحید پر ایمان لائے گا, اس کی توحید میں کوئی خلل نہیں ہوگا, اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور جو کوئی ناشکری کرے بس اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں, تمہاری بندگی کی اور تمہارے ایمان لانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں حمیدن, وہ خوبیوں والے ہیں. کوئی خوبی بیان کرے کوئی خوبی بیان نہ کرے, اس کی خوبیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. ورنہ عام طور پر دنیا میں خوبیوں کے بیان کرنے سے خوبیاں سامنے آتی ہیں, اور خوبیاں بیان نہ کی جائیں تو خوبیاں سامنے نہیں آتی. کوئی مان لے تو آدمی خوش ہوتا ہے, نہیں مانے تو ناراض ہوتا ہے, رنجیدہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان کے تعلق سے یہ بات بہت دور ہے. اس لیے فرمایا وہ خوبیوں والے ہیں, بے نیاز ہیں, تمہاری عبادتوں کی اور تمہاری بندگی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں تم کو ضرورت ہے کہ تم اپنے فائدے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیا کرو, اس کی توحید پر کامل ایمان لایا کرو. یہ اللہ نے پہلی بات بیان کی. آگے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع کر رہے ہیں اور کتنا پیارا انداز ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِيذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے, ان کو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے. وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ لقمان نے اپنے بیٹے سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے. کیا کہا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم, بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس لیے بیٹے کسی کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. علماء لکھتے ہیں پہلی بات یہ سمجھ میں آئی, آدمی کے ذمے, ہر شخص کے ذمے لازم ہے اپنی اولاد کے بارے میں سب سے پہلے توحید کی فکر کرے, سب سے پہلے توحید کی فکر کرے کہ اللہ کی مہربانی سے میرا ایمان توحید پر کامل ہے تو میری اولاد کا ایمان بھی توحید پر کامل ہو. اس لیے بات بات پر اپنے بچوں کو اللہ سے ہونے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہر اعتبار سے کامل ہونے کا تذکرہ کرے، یقین دلائے، اور اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے اور اس کی ذات سے متعلق اتنی باتیں ہو کہ اولاد میں اللہ کی ذات کے تعلق سے بات جم جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ ادنا کوئی شریک نہیں، نہ نبی شریک ہے، نہ صحابی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، کوئی بھی کسی طرح کا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہ بات جم جائے دل میں، جیسے حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں، یہ بھی طے ہے کہ باپ جس طریقے پر چلتا ہے اولاد اسی طریقے پر چلتی ہے. حضرت لقمان کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت لقمان بہت بڑے توحید پرست انسان تھے، بہت بڑے موحد تھے، توحید پر ان کا ایمان کامل تھا، وہ جیسے تھے ان کی اولاد بھی ویسے ہی ہوگی. ان کی اولاد غلط راستے پر چلی جائے گی بہت ناممکن، بہت دور کی بات ہے. لیکن صرف اس پر بس کر لینا کافی نہیں ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر کامل ہے، ہم جیسے ہوں گے ہماری اولاد ایسے ہو جائے گی. بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس پر بس کر لینا کافی نہیں ہے. حضرت لقمان جو نصیحت کر رہے ہیں، یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے کہ عملی اعتبار سے تعلیم کے ساتھ قولی تعلیم بھی ہونی چاہیے، فکر کے ساتھ قولی تعلیم دی جائے، اپنی زبان سے بھی سمجھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. کیوں؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ظلم عظیم ہے. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے مفسر ہیں اور قرآن پاک کی لغات کے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ظلم اور ناانصافی تین طرح سے ہے. ظلم اور ناانصافی کی تین قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم ہے وہ ناانصافی جو مخلوق خالق کے ساتھ کرے، وہ ناانصافی، وہ ظلم جو مخلوق خالق کے ساتھ کرے، اور وہ ہے کفر، شرک اور نفاق. کفر، شرک اور نفاق، کہ کفر عام ہے، شرک ایک خاص قسم ہے، اور نفاق بھی ایک خاص قسم ہے. جو بھی اللہ کو نہ مانے، یا اللہ کے پیغمبر کو نہ مانے، یا عقائد میں سے کسی عقیدے کا انکار کرے اس کو نہ مانے، وہ کافر ہے. اور شرک کہتے ہیں اللہ کو مان لے، چاہے کما حق ہو مان لے، لیکن کسی اور کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر لے. فلاں بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، چاہے رزق دینے میں، اولاد دینے میں، حاجت پوری کرنے میں، قادر ہونے میں، کسی بھی حیثیت سے شریک کر لے، یہ شرک ہے. اور نفاق ہے کہ زبان پر تو اسلام ہو اور دل میں کفر ہو. تو فرمایا کہ پہلی ناانصافی اور پہلا ظلم یہ ہے، ظلم کی پہلی قسم یہ ہے کہ مخلوق خالق کے ساتھ ناانصافی کرے. اور یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا. جیسے مشہور حدیث ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان اور سارے فرشتے، سارے جنات وغیرہ، سب اپنی پیدائش سے وفات تک اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے لیے سجدے میں گر جائیں، اللہ کے لیے سجدہ کریں، تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق، کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کی شان جو ہے وہی رہے گی. اور اس کے خلاف ساری مخلوق چاہے انسان ہو جنات ہو فرشتے ہو سب باغی ہو جائیں نعوذ باللہ، اللہ کی شان میں کوئی کمی اور اللہ کی شان میں کسی طرح سے کوئی کوتاہی لازم نہیں آئے گی۔ تو اللہ تو بے نیاز ہیں لیکن ناانصافی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، وہ کھانا دے رہا ہے، وہ رزق دے رہا ہے، وہ پال رہا ہے، ہر اعتبار سے وہی انسان کا پالنہار پروردگار ہے، پھر اس کے ساتھ بغاوت کی جائے، ناانصافی کی جائے۔ جو سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ سجدہ اولیاء کے لیے کیا جائے، وہ سجدہ نبیوں کے لیے کیا جائے، وہ سجدہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے، اور وہ پیشانی جو سب سے اوپر رہتی ہے، وہ سر جو سب سے اونچا رہتا ہے، اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکا دیا جائے، یہ کتنی بڑی ناانصافی اور کتنی بڑی بغاوت ہوگی، جس کو امام راغب رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ ناانصافی کرے۔ آگے بتایا دوسری قسم ناانصافی کی یہ ہے کہ انسان انسان کے ساتھ ناانصافی کرے، مخلوق مخلوق کے ساتھ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی کرے۔ اب ناانصافی جسمانی اعتبار سے کرے، اسے گالی گلوچ دے یا اس کی جان کے پیچھے پڑ جائے، مالی اعتبار سے اسے تکلیف پہنچائے، قلبی اعتبار سے اسے تکلیف پہنچائے، بہرحال جس اعتبار سے بھی تکلیف پہنچے گی یہ مخلوق کی مخلوق کو بہت بڑی ناانصافی ہوگی، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری ناانصافی امام راغب رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ آدمی خود اپنی ذات کے ساتھ کرے، خود اپنے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کرے۔ اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی یہ ہے کہ فسق و فجور کرے، گناہ کے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کاموں سے خوش نہیں ہے ان کاموں کو کیا کرے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ اپنائے، خلاف شریعت خلاف سنت راستے پر چلے، یہ اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ لہذا ظلم کی یہ سب قسمیں ہیں، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم ایسا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے معمولی سی خطا ہوئی، بھول سے چوک سے معمولی سی خطا ہوئی، لیکن لفظ ظلم استعمال کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، پروردگار ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہی بات امام راغب نے بتائی کہ گناہ کیا جائے تو اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، وہی حضرت آدم بتا رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اس لیے شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ بڑی بغاوت ہے۔ اس لیے شرک کسی بھی طرح سے داخل ہو جائے ہمارا ایمان متزلزل ہوتا ہے اور ہمارا ایمان ثابت قدم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں توحید پر ہمارا ایمان کامل ہو، مضبوط ہو، ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اور جو ماتحت ہیں ان سب کے تعلق سے ہم فکر کریں، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں ہمارے شہر میں اور بھی آس پاس میں جو نہایت سخت بارشیں، زوردار بارشیں ہوئی ہیں، ان بارشوں کی وجہ سے جو تباہی مچی ہے، جو آفتیں آئی ہیں، وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علم کے موافق سینکڑوں گھر اجڑ گئے ہیں۔ یعنی ان کے گھر رہنے کے قابل نہیں ہیں، اور دسیوں بیسوں گھر ایسے ہیں جو بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں، اور بہت سے لوگ قطرہ قطرہ کے محتاج ہو گئے، ان کے سامان وغیرہ بھی ضائع ہو گئے. اس لیے اہل سنت و جماعت کی طرف سے اس وقت انتظام ہے کہ انشاءاللہ آج بھی نماز جمعہ کے بعد اور آئندہ جمعہ بھی نماز جمعہ کے بعد لوگوں سے تعاون اصول کیا جائے گا. اس لیے میری درخواست ہے ہر ایک سے کہ وہ دل کھول کر تعاون کریں. خود اپنے بھائیوں کے لیے ہمارا یہ تعاون بہت بڑا ان اللہ کے نزدیک اجر حاصل ہونے والا ہوگا، اس کا ذریعہ ہوگا. لہٰذا دل کھول کر تعاون کریں، اس سے انشاءاللہ ان کی خوب مدد کی جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.